السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
افغانستان میں ہنگامی لینڈنگ کرنے والے پاکستانی ہیلی کاپٹر کے عملے کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں، پاکستانی وزیر اعظم کا بیان. پاکستانی فوج کے سربراہ کا افغان صدر اشرف غنی سے رابطہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد. دہشت گردی کے خلاف 4 ملکی فوجی اتحاد سے خطے میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تقویت ملے گی، پاکستانی فوج کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا:
آسام میں کوکراجھار کے ایک مصروف ترین بازار میں دہشت گردوں کا حملہ، 13 افراد ہلاک، 15 زخمی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اس الزام کی تردید کی ہے کہ ایران کو $400 ملین نقد رقم کی اسی روز ادائیگی جس دن یرغمالی رہا ہوئے ایک بے ایمانی کا سمجھوتا تھا. اور صدر اوباما نے یہ بھی کہا ہے کہ قانونی طور پر ان کی انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے صدارتی امیدواروں کو قومی سلامتی کے بارے میں آگاہ کریں، جن میں ایسی مخصوص اطلاعات بھی شامل ہیں جو عوام میں ظاہر نہیں کی جا سکتی. اور سن 2016 کے اولمپک گیمز کا آغاز جمعے کی رات برازیل کے مارکانا اسٹیڈیم میں ایک شاندار تقریب سے ہو رہا ہے. اسی اثنا میں بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے روس کے 271 ایتھلیٹس کو ریو ڈی جینیرو میں اولمپک گیمز میں شرکت کی اجازت دے دی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے شہری ہوا بازی کے ان 6 ماہرین اور ایک روسی شہری کو طالبان کی تحویل سے چھڑانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو اس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے جو M70 سویلین ہیلی کاپٹر میں سوار تھے جو افغانستان کے صوبے کے ایک دور دراز مقام پر ہنگامی طور پر اترا تھا. طالبان نے اس پر سوار 7 افراد کو یرغمال بنا لیا تھا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان کے صوبہ لوگر میں جمعرات کو ہنگامی لینڈنگ کرنے والے پاکستانی ہیلی کاپٹر کے عملے کی بازیابی کے لیے حکومت پاکستان کی کوششیں مسلسل جاری ہیں. افغانستان کے صوبہ لوگر کے ایک دور دراز علاقے میں ہنگامی لینڈنگ کرنے والا سویلین ہیلی کاپٹر پنجاب حکومت کا تھا اور اس پر 6 پاکستانیوں کے علاوہ ایک روسی شہری بھی سوار تھا. ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے بعد اس میں سوار تمام افراد کو طالبان نے یرغمال بنا لیا، جن کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں. وزیر اعظم نواز شریف نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد کی بحفاظت بازیابی کے لیے تمام رسمی اور غیر رسمی ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت متعلقہ افغان عہدیداروں سے مسلسل رابطے میں ہے اور ہیلی کاپٹر کے عملے کی بحفاظت واپسی کے لیے ہر ممکن وسائل استعمال کیے جائیں گے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے والے تمام افراد کے تحفظ سے متعلق گہری تشویش ہے. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ہیلی کاپٹر کے عملے کی بازیابی کے لیے افغان حکومت سے پہلے ہی درخواست کی جا چکی ہے، جبکہ ان کے بقول کابل میں پاکستانی سفارت خانہ بھی اس سلسلے میں مسلسل کوششیں کر رہا ہے.
تو ہم رابطے میں ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ اور آلریڈی ریکویسٹ کی بھی ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ بتائیں کہ اس کے ویئر اباؤٹس، جو ہیلی کاپٹر کے ٹیریٹری میں آ کے ٹرینڈ میں سے اس کے ہمیں بتا دیں ویئر اباؤٹس اور اس کے جو کریو کا اسٹیٹس کے کہاں ہے کیا ہوا.
ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے جمعے کو افغان صدر اشرف غنی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ پاکستانی ہیلی کاپٹر میں سوار افراد کی بحفاظت بازیابی میں کردار ادا کریں. اس سے قبل جمعرات کی شب جنرل راحیل شریف نے افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے اس ضمن میں مدد کی درخواست کی تھی. پاکستانی حکام کے مطابق ضروری مرمت کے لیے جانے والے اس ہیلی کاپٹر کی منزل ازبک پاکستان سے ہوتے ہوئے روس تھی. حکام کے مطابق روسی ساخت کے M70 ہیلی کاپٹر کی افغان فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت لی گئی تھی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے فوجی ترجمان نے دہشت گردی کے خلاف 4 ملکی فوجی اتحاد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین، پاکستان، افغانستان اور تاجکستان کے اس فوجی اتحاد سے دہشت گردی کے خلاف علاقائی کوششوں میں مدد ملے گی۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں محمد اشتیاق۔
پاکستانی فوج کی طرف سے رواں ہفتے ہی انسداد دہشت گردی کے لیے تشکیل دیے گئے چار ملکی فوجی اتحاد کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ اس سے دہشت گردی کے خلاف خطے کی سطح پر کی جانے والی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ واضح ہے کہ رواں ہفتے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف نے چین کے شہر اورومچی کا دورہ کیا تھا، جہاں دہشت گردی کے خلاف اتحاد کا اعلان کیا گیا، جس میں چین، افغانستان، تاجکستان اور پاکستان شامل تھے۔ اس موقع پر چاروں ممالک کے اعلی عسکری کمانڈر موجود تھے۔ انہوں نے اس موقع پر علاقے میں ہونے والی فوجی مشقوں کا جائزہ بھی لیا۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ چار ملکی فوجی اتحاد نے دہشت گردوں کے مالی وسائل روکنے کے طریقہ کار کے علاوہ خطے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چار ممالک نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مربوط رابطوں، کاروائیوں اور فورسز کی تربیت پر اتفاق کیا ہے۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یہ اتحاد اہم ثابت ہو سکتا ہے۔
دیکھیے، مفید تو بہت ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ خطے کے ممالک بہت زیادہ خود اس میں شامل ہیں اور ان کے اپنے مفادات اس سے وابستہ ہیں، وہ خطے میں امن دیکھنا چاہتے ہیں اور کیونکہ ان کے اپنے ملکوں میں امن اس سے متعلق ہے، تو اس وجہ سے ان کی کوششیں تو میرے خیال کے مطابق بالکل
واضح ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو تو بدترین دہشت گردی کا سامنا رہا ہے، تاہم چین کو بھی اپنے مغربی علاقے سنکیانگ میں ایسے ہی خطرات کا سامنا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر سے روزانہ کی نیوز بریفنگ میں جب دہشت گردی کے خلاف چار ملکی فوجی اتحاد کی تشکیل سے متعلق رد عمل جاننے کے لیے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اسے غیر مفید نہیں سمجھتے۔ ترجمان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں اسکالرز اور مذہبی شخصیات نے زور دیا ہے کہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے جوابی اقدامات کیے جائیں۔ پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک ورکشاپ میں یہ تجویز پیش کی گئی۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان کو ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی کا سامنا ہے، جبکہ انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی جڑیں تقریباً تین دہائیوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے جہاں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سرگرم ہیں، وہیں مذہبی دانشوروں اور ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ مذہب اور مسلک پر مبنی تفریق کو ختم کرنے کے لیے متبادل بیانیاں ترتیب دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ رواں ہفتے اسلام آباد میں غیر سرکاری ادارے پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے بعض دیگر تنظیموں کے اشتراک سے پانچ روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا، جس میں فرقہ وارانہ منافرت کو ختم کر کے ہم آہنگی کے فروغ کے لیے متبادل بیانیاں ترتیب دینے پر زور دیا گیا۔ ورکشاپ میں مختلف طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے دانشوروں، ماہرین تعلیم اور سلامتی کے امور سے متعلق ماہرین شریک ہوئے، جنہوں نے متبادل بیانیوں کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس کے لیے کوششوں کو منظم کرنے پر زور دیا۔ معروف مذہبی دانشور ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مختلف مذہبی رہنما ایک عرصے سے حکومتوں کو متبادل بیانیاں ترتیب دینے کے لیے کہتے آئے ہیں اور اس ضمن میں اپنی خدمات پیش کرنے کا بھی کہہ چکے ہیں، لیکن ان کے بقول اس بارے میں حتمی اختیار حکومت وقت کے پاس ہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کا جواز پیش کرنے والوں کے ان کے بقول من گھڑت نظریات سے نمٹنے میں جہاں دیگر پہلو توجہ طلب ہیں، وہی متبادل بیانیاں اس میں اولین حیثیت کا حامل ہے۔
اب صورتحال یہ ہے کہ کاؤنٹر نریٹو تو ہے نہیں، لیکن جب آزادی اپنے ختام کو پہنچ رہی ہے اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے حکومت کوششیں اور کاوشیں بھی اپنے ختام کو پہنچ رہی ہیں، اگر نریٹو وہ بیانیاں جس کے اوپر دہشت گردیوں نے اپنی دہشت گردی کی بنیاد رکھی ہے، اگر وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، پریویل کرتا رہتا ہے، تو وہ تو یہ تو صرف چند مورے پٹے ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ تو پیچھے موجود ہیں، ہمیں تو اصل میں اس کو بھی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔
ڈاکٹر راغب نعیمی کہتے ہیں کہ متبادل بیانی کے پرچار کے ساتھ ساتھ اسے نصاب تعلیم میں شامل کر کے ملک میں امن و سلامتی اور خوشحالی کے حصول میں مدد لی جا سکتی ہے۔
اتنا اہم معاملہ جس پر پوری مملکت کے امن کی بنیاد ہے اور پورے ملک کی معاشی ترقی کی بنیاد جس امن پہ ہونی ہے، اس کے لیے کہیں پر بھی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نظر نہیں آ رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہوئے باقاعدہ طور پہ نصاب کا بھی حصہ بنایا جانا چاہیے، جس میں حقوق انسانی کے ساتھ ساتھ اس امر کا بھی خیال رکھا جائے اور بتایا جائے جس میں لوگوں کو کہ ہم نے صرف اپنے حقوق لینے نہیں ہیں, دوسروں کے حقوقوں کو حقوق ہمیں ادا بھی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہیں پر کسی پہ جبر ظلم زیادتی نہیں کرنی ہے.
حکومت نے حال ہی میں نصاب تعلیم میں تبدیلی کا فیصلہ کرتے ہوئے مختلف اقدام کیے ہیں اور اسلام کے فہم کو صحیح معنوں میں فروغ دینے کے لیے قرآن کو باقاعدہ طور پر تعلیم کا حصہ قرار دینے کا بتایا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے صوبے آسام میں ایک ہفتہ وار بازار میں دہشت گردی کی فائرنگ سے 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
آسام میں کوکراجھار شہر کے مصروف ترین بالاجن بازار میں دہشت گردوں کی فائرنگ میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے. حملے کے بعد دہشت گرد فرار ہو گئے. علاقے میں گشت لگا رہے سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے جوابی کارروائی کی جس میں ایک حملہ آور مارا گیا. پولیس کو اب تک 13 لاشیں ملی ہیں اور علاقے میں تلاشی مہم چل رہی ہے. حملہ آوروں کے قریبی عمارتوں میں روپوش ہونے کا شبہ ہے. آسام کے ڈی جی پی مکیش سہائے نے میڈیا کو بتایا کہ یہ حملہ نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ آف بوڈو لینڈ NDFB سونجیت گروپ نے کیا ہے. آسام کے وزیر اعلیٰ سربانند سونوال نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کو حملے کی تفصیلات بتائیں. NDFB نے قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA کو حملے کی دھمکی دے رکھی تھی اور کوکراجھار میں حملے کا اندیشہ پہلے سے ظاہر کیا جا رہا تھا. مرکز کی جانب سے وہاں اضافی فورس بھیجی جا رہی ہے تاکہ آسام حکومت کی مدد کی جا سکے. جونیئر وزیر داخلہ کرن ریجوجو نے نئی دہلی میں پارلیمنٹ کے باہر میڈیا نمائندوں سے بات چیت میں اسے ایک افسوسناک واقعہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وہ ابھی یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ واقعتاً کتنے لوگ مارے گئے ہیں. ہماری توجہ اس پر ہے کہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جا سکے. ہلاک ہونے والے دہشت گرد کے قبضے سے AK-56 رائفل اور چینی ساخت کے گرینیڈ برامد ہوئے ہیں. کوکراجھار بوڈو لینڈ ٹیریٹوریل کاؤنسل کا مرکز ہے. پولیس کو شبہ ہے کہ حملہ آور ممنوع بوڈو گروپ کے ہی ہوں گے جو کہ بوڈو قبائل کے لیے الگ ملک کے مطالبے کی تحریک چلا رہے ہیں. اس سے قبل بھی وہ متعدد حملے کر چکے ہیں. کوکراجھار علاقے میں مسلمانوں کی خاصی آبادی ہے. اس سے پہلے انہوں نے مسلم آبادیوں پر حملے کیے تھے اور متعدد افراد کو ہلاک اور بہت سے مکانوں کو نظر آتش کیا تھا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکہ میں مقیم مسلمان عالم فتح اللہ گولن نے ترکی میں جاری ہونے والے اپنے گرفتاری کے احکامات پر ملامت کی ہے. گولن پر ترکی نے الزام لگایا ہے کہ وہ پچھلے مہینے ہونے والی بغاوت کی ناکام کوشش کے بڑے منصوب ساز تھے. گولن نے کہا کہ یہ وارنٹ گرفتاری ان کی حیثیت یا نظریات کو تبدیل نہیں کرتے. ایک بیان میں گولن نے کہا کہ انہوں نے ترکی میں ہونے والی بغاوت کی کوشش کی بار بار مذمت کی ہے. ترک حکومت کا کہنا ہے کہ علیم نے فوج کے بھگوڑے افسروں کے ساتھ مل کر تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ گولن کو ترکی کے حوالے کیا جائے. امریکہ نے تاہم ابھی تک حوالگی کے باقاعدہ احکامات صادر نہیں کیے ہیں. صدر باراک اوباما نے اس بات پر شدید شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ہے کہ شام کی خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے امریکہ روس پر بحیثیت شراکت دار اعتماد کر سکتا ہے. جمعرات کو پینٹیگون میں قومی سلامتی کونسل کے ساتھ داعش کے خلاف جنگ کے امور پر تبادلہ خیال کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں صدر اوباما نے کہا کہ میں اس بارے میں پر امید نہیں ہوں کہ ہم روس اور ولادیمیر پوٹن پر اعتماد کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آیا ہم جنگی کاروائیوں کو دراصل ختم بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. ان کا کہنا تھا کہ شاید روس بھی شام میں تشدد کے خاتمے میں مدد کے قابل نہیں ہے. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہ چاہتا ہو یا اس کا بشار الاسد پر مناسب اثر رسوخ نہ ہو. شام کی حکومت اپنے روسی اتحادیوں کے ساتھ مل کر باغیوں کے زیر تسلط حلب شہر اور اس کے گرد و نواح میں لڑائی لڑ رہی ہے. اس جنگ کو 2 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں اور انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق گزشتہ 80 دنوں میں یہاں 6,000 افراد مارے جا چکے ہیں. صدر نے کہا کہ شام میں پرتشدد کاروائیوں بشمول فضائی بمباری اور شہریوں کو ہلاک کرنے کے دیگر طریقوں کا خاتمہ ضروری ہے. گزشتہ 2 سال سے امریکہ عراق اور شام میں داعش کو شکست دینے کے لیے مقامی فورسز کی حمایت کرتا آ رہا ہے. صدر اوباما نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اسی روز جس دن ایران نے مغویوں کو رہا کیا تھا، امریکہ کا ایران کو $400 ملین کی ادائیگی ایک مضموم کام تھا۔ مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ ایران کو رقم منتقل کرنے کا یہ فیصلہ گزشتہ سال جنوری میں امریکہ کا ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے ایک دن بعد کیا گیا تھا۔ جمعرات کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ رقم کی یہ منتقلی کوئی معاہدہ نہیں تھا اور اس بارے میں حکومت کے دروازے مکمل طور پر کھلے ہوئے تھے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے منگل کے روز خبر دی تھی کہ یہ رقم کیش کی شکل میں غیر امریکی کرنسی کی صورت میں ایک ایسے جہاز کے ذریعے پہنچائی گئی تھی جس پر کوئی نشان نہیں تھا۔ صدر اوباما کے مطابق اس رقم کو کیش کی صورت میں دینے کی ایک وجہ تھی۔ ان کے الفاظ،
The reason that we had to give them cash is precisely because we are so strict in maintaining sanctions and we do not have a banking relationship with Iran that we couldn't send them a check.
کیش کی شکل میں رقم دینے کی وجہ یہ تھی کیونکہ ہم پابندیوں کو برقرار رکھنے میں کافی سخت ہیں اور ہمارے ایران کے ساتھ بینک کے ذریعے لین دین نہیں ہے، اور اسی لیے ہم انہیں چیک نہیں بیچ سکتے تھے اور نہ ہی وائر کے ذریعے رقم بیچ سکتے تھے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں رقم کی ادائیگی کے بعد ایران نے 4 امریکی مغویوں کو رہا کیا تھا۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ رقم عشروں پرانے اس معاہدے کے تنازع کو حل کرنے کے لیے دی گئی تھی جو منسوخ ہو گیا تھا۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ رقم برائے تاوان تھی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سن 2016 کے اولمپک گیمز کا آغاز جمعے کی رات برازیل کے مارکانا اسٹیڈیم میں ایک شاندار تقریب سے ہو رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ یہ کھیل جنوبی امریکہ کے کسی ملک میں ہو رہے ہیں۔ میڈیا میں گیمز سے پہلے بہت سی منفی خبروں کا چرچا رہا، جن میں میزبان شہر کا غلیظ پانی، سڑکوں پر احتجاج اور روس کے ڈوپنگ اسکینڈل شامل تھے۔ لیکن منتظمین کو امید ہے کہ وہ ان امور سے گزر جائیں گے اور افتتاحی تقریب میں ایک مختلف ریو نظر آئے گا۔ اسی اثنا میں بین الاقوامی کمیٹی نے روس کے 271 ایتھلیٹس کو ریو ڈی جینیرو میں جمعے سے شروع ہونے والے اولمپک مقابلوں میں شرکت کی اجازت دے دی ہے۔ ایتھلیٹس کو سرکاری سطح پر کارکردگی بڑھانے والی ممنوعہ ادویہ استعمال کروانے کا اسکینڈل سامنے آنے کے بعد سن 2016 کے موسم گرما اولمپک مقابلوں میں ملک کے ایتھلیٹس کی شرکت غیر یقینی دکھاتی دیتی رہی۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے روسی کھلاڑیوں کو اجازت دینے کا اعلان اولمپک مشعل روشن ہونے سے چند ہی گھنٹے قبل دیا۔ روس کی اولمپک کمیٹی کے صدر الیگزینڈرو زوکوف کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں کوئی بھی ٹیم اتنی منظم اور محتاط نہیں ہے جتنی کی روس کی ٹیم، لیکن اب بھی 118 روسی ایتھلیٹس کی اولمپک مقابلوں میں شرکت پر پابندی ہے، جس کا مطلب ہے کہ 1912 کے بعد روس اپنے سب سے کم کھلاڑیوں کے ساتھ ان مقابلوں میں شریک ہوگا۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ قانونی طور پر ان کی انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے صدارتی امیدواروں کو قومی سلامتی کے بارے میں آگاہ کریں، جن میں ایسی مخصوص اطلاعات بھی شامل ہیں جو عوام میں ظاہر نہیں کی جاتی۔ ان امیدواروں میں ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ شامل ہیں، جن کے متعلق اوباما نے کہا ہے کہ وہ صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے قابل نہیں ہیں۔ پچھلے ایک ماہ کی سیاسی مہم کے دوران ٹرمپ ایسے عوامی خطیب کے طور پر سامنے آئے ہیں جو پہلے سے تیار کی گئی تقریر پر توجہ نہیں دیتے اور اس کے بجائے بے اختیار ایسے کلمات ادا کر دیتے ہیں جو غیر معمولی طور پر بے تکلفانہ اور امریکی عوامی شخصیات کے بارے میں تنقیدی ہوتے ہیں۔ ان کے اس انداز سے کچھ حلقوں میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ وہ قومی سیکیورٹی بریفنگ میں حاصل ہونے والی معلومات کو کیسے خفیہ رکھ سکیں گے۔ جمعرات کے روز پینٹیگون میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے اوباما نے کہا کہ اگر یہ صدر بننا چاہتے ہیں تو انہیں ابھی سے صدر کی طرح اپنا رویہ رکھنا چاہیے، اور اس کا مطلب ہے کہ انہیں ان معلومات کو حاصل کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنانا چاہیے اور اسے ادھر ادھر افشا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹرمپ نے اسی اثنا میں اپنی مہم کے جلسوں میں اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ نومبر کے انتخابات میں ان کے خلاف دھاندلی کی جائے گی۔ صدر اوباما نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اسے مسا کا خیز قرار دیا ہے۔ امریکہ میں انتخابات کے اس ہنگامہ خیز وقت میں دائیں اور بائیں دونوں جانب سے امریکہ کے انتخابی نظام پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے اسٹیو بیراگونا نے اپنی رپورٹ میں اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ مقامی انتخابی حکام اس بات کو کیسے یقینی بنائیں گے کہ ہر شہری کا ووٹ اپنی جگہ اہم ہو۔ رپورٹ کی تفصیلات سعدی اسد سے۔
انتخابات کا یہ تند و تیز وقت ہے۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ ان انتخابات میں دھاندلی ہوگی۔ میں بالکل دیانتداری سے یہ کہہ رہا ہوں۔ حکومت پر ہر طرف بے اعتباری کے ساتھ ڈیموکریٹک کنونشن کے موقع پر مظاہرہ کرنے والے ایک شخص کا کہنا تھا، جمہوریت ایسی ہی نظر آتی ہے، اور دراصل جمہوریت نظر بھی ایسی ہی آتی ہے۔ اور یہ مارگریٹ جرگنسن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ہر شخص اپنے ووٹ کا حق استعمال کرے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔
The person who says that the system is rigged probably hasn't spent any time.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ انتخابی نظام درست نہیں، اس نے شاید کبھی کسی انتخابی عملے کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ مارگریٹ کہتی ہیں کہ انتخابی عملہ دھاندلی سے بچنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے مبصرین کسی بھی پولنگ اسٹیشن کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اب ایسی ووٹنگ مشینیں مقبول ہو رہی ہیں جو انتخاب میں پیپرز کا الیکٹرانک ریکارڈ رکھتی ہیں، اور اگر کسی فراڈ کا شک ہو تو ریکارڈ کا تقابل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ تمام کاؤنٹیز میں یہ مشینیں موجود نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ حکام انتخاب کی تصدیق سے قبل کسی بھی انتخابی حلقے کا آڈٹ کر سکتے ہیں۔ منٹگومری کاؤنٹی کی الیکشن ڈائریکٹر مارگریٹ جرگنسن کہتی ہیں،
We compare the number of people that checked in versus the number of ballots that were issued.
ہم ووٹ کے لیے آنے والے افراد اور انہیں جاری کی جانے والی بیلٹ سلپوں کا موازنہ کرتے ہیں، پھر ہم مختلف امیدواروں کو ڈالے جانے والے ووٹوں اور بیلٹ پیپرز کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں۔ ووٹ ڈالنے سے قبل ووٹرز اپنی شناخت کراتے ہیں۔ ریپبلکنز شناختی کارڈ کی سخت ترین شرائط کے لیے کوشاں ہیں، تاہم متعدد ریاستوں میں ان قوانین کو اقلیتوں، کم آمدنی والے لوگوں اور معمر ووٹروں کے لیے، جن میں سے اکثریت ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے ہیں، غیر منصفانہ قرار دے کر ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھنا کہ کون ووٹ دینے کے لیے رجسٹر ہو گیا ہے پورے سال پر محیط عمل ہے۔ مارگریٹ کہتی ہیں،
We're processing 30,000 documents every month.
ہم ہر ماہ 30,000 دستاویزات پروسیس کرتے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں کہ ہم محض دو دن ہی کام کرتے ہیں۔ انتخابات سے متعلق امور کے ایک ماہر جان فورٹیے کہتے ہیں کہ ووٹر رولز حجت اور بحث کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ریپبلکنز اور زیادہ سیکیورٹی چاہتے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹس اس بات سے پریشان ہیں کہ ووٹرز کو فہرستوں میں سے خارج نہ کیا جائے۔
ریپبلکنز would say there's a lot of messiness. There's sometimes you would move from one place to the other. You might have your name on twice.
Republicans کا کہنا ہے کہ اس سارے عمل میں بہت بدنظمی ہے۔ بعض اوقات آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ دونوں جگہوں پر آپ کے نام کا اندراج ہو اور آپ کا ایڈریس درست نہ ہو، اور ممکن ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اتنی جلدی ان کا نام ووٹنگ لسٹوں سے خارج نہ کیا جاتا ہو۔ لہٰذا اس عمل میں ایک افراتفری تو ہے، جس کی وجہ سے یہ پریشانی موجود ہے کہ لوگ اس صورتحال کا غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تاہم مسٹر جان فورٹیے کہتے ہیں کہ اس عمل کو دھاندلی سے تشبیہ دینا درست نہیں ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ویتنام کی جنگ میں امریکی فورسز کی جانب سے لاؤس پر 9 سال کے خفیہ آپریشن کے دوران گرائے جانے والے 22 لاکھ ٹن بموں میں سے تقریباً ایک تہائی پھٹ نہیں سکے تھے۔ باراک اوباما جب ستمبر میں لاؤس کا دورہ کریں گے تو توقع ہے کہ وہ پھٹ نہ سکنے والے ان بموں کو ہٹانے اور اس سے منسلک خدمات میں مدد کے لیے اضافی رقوم کا اعلان کریں۔ لاؤس کے صوبے جیئنگ خوانگ سے وائس آف امریکہ کے ڈینیل ٹی کارٹریٹ کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
ویتنام کی جنگ کے دوران امریکہ کی بھاری بمباری کے بعد جو بم پھٹنے سے رہ گئے تھے، اب وہ لاؤس کے شمال مشرقی صوبے جیئنگ خوانگ کے دیہی علاقوں میں زندگی کے روزمرہ معمولات کا ایک حصہ ہیں۔ سن 2014 میں فوما چیک اس وقت ایک بم پھٹنے سے اپنے دونوں بازوؤں کے نچلے حصوں اور ایک آنکھ کی بینائی سے محروم ہو گیا تھا، جو وہ بموں کے پرانے خول اور بچے کچے دھاتی ٹکڑوں کو بیچنے کے لیے چن رہا تھا۔ ہوانگ کے خاندان کے افراد اور دوستوں کو اس کے اسپتال کے بلوں کی ادائیگی کے لیے اس کی مدد کرنی پڑی تھی۔ اس کی بیوی چاول کاشت کر کے کنبے کی کفالت کا زیادہ تر بوجھ اٹھاتی ہیں، جبکہ اس کی بیٹی جو ان کے 5 بچوں میں سب سے بڑی ہے اپنے والد کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ زمین میں دسے ہوئے بم کے اچانک پٹنے کے واقعے کا نشانہ بننے والے فاما چک اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں, یہ میرے لیے بہت مشکل ہے. مجھے کھانے اور پینے اور باتھ روم جانے کے لیے کسی دوسرے شخص کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر مجھے نہانے کی ضرورت ہو اور میری مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو میں نہانے کے لیے نہیں جا سکتا. مجھے کسی کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ الفاظ تھے فوما چیک کے. سن 1964 اور 1973 کے عرصے میں امریکہ نے ہو چی مو کے راستے سے شمالی ویتنامیوں کی سپلائی لائن کاٹنے کے ایک خفیہ مشن کے دوران لاؤس پر 20,00,000 ٹن سے زیادہ بم برسائے تھے, لیکن ان میں سے ایک تہائی کے لگ بھگ مہلک دھماکہ خیز ہتھیار ابھی تک پھٹ نہیں سکے ہیں. لاؤس کی حکومت کا اندازہ ہے کہ حادثاتی طور پر بم پھٹنے کے واقعات میں تقریباً 15,000 افراد زندہ بچ گئے تھے اور انہیں مدد کی ضرورت ہے, لیکن اس سلسلے میں فراہم کی جانے والی خدمات مثلاً بحالی کے لیے جسمانی تھراپی, گزر بسر کی تربیت یا دماغی صحت کے حوالے سے مدد کے مواقع بہت کم ہیں اور ان کا زیادہ تر انحصار غیر ملکی مالی امداد پر ہے. 5 سال پہلے لا ڈون اپنے صحت میں گھاس چلا رہا تھا جس سے زمین میں دفن ایک بم فعال ہو کر پھٹ گیا. اس حادثے میں اس کی بینائی جاتی رہی اور اس کے بوڑھے والدین, جن کا انحصار معمولی سطح کی کھیتی باڑی پر ہے, اب انہیں اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کرنی پڑ رہی ہے. بم حادثے میں آنکھیں کھونے والے شخص کے والد خاتمہ تھما وانگ اپنے بیٹے کی حالت ازار کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں, اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کام کاج میں ہماری مدد نہیں کر سکتا اور میرے لیے بھی کام کرنا کافی مشکل ہے. یہ صورتحال پورے خاندان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے. ایک عالمی امدادی گروپ ورلڈ ایجوکیشن ان تنظیموں میں سب سے بڑی تنظیم ہے جو لاؤس میں بچے کچے بموں کے دھماکوں میں زندہ بچ جانے والوں کو مدد فراہم کرتی ہے, لیکن ان کے پاس محض اس قدر وسائل ہیں کہ وہ سال بھر میں صرف 250 لوگوں کو مدد فراہم کر سکتی ہے. ورلڈ ایجوکیشن گروپ کے لاؤس کے لیے کنٹری مینیجر کالیٹا مکٹرنی کہتی ہیں کہ زیادہ تر متاثر افراد جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں, ان کی ضروریات مختلف نوعیت کی ہیں اور وہ پوری نہیں ہو سکی.
So for INGOs and NPOs, there really is a serious gap in funding to provide a very comprehensive support.
وہ کہہ رہی ہیں کہ این جی اوز اور این پی ایز کے لیے متاثرہ افراد کو اس سے قطع نظر کہ وہ کہاں رہتے ہیں بھرپور مدد فراہم کرنے کے حوالے سے فنڈز کی شدید کمی کا سامنا ہے, اور خود زندہ بچ جانے والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. جب کسی خاندان کا کوئی فرد اچانک بم پھٹنے کے واقعے میں زخمی یا ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کے خاندان پر بھی خاصا بڑا مالی بوجھ پڑتا ہے. یہ الفاظ تھے کولیٹا مکلرنی کے. اگرچہ نہ پھٹنے والے بموں کے بارے میں علم و آگہی اور انہیں صاف کرنے کی کوششوں میں اضافے نے ہر سال اس نوعیت کے حادثات میں ہلاک اور زخمی ہونے کے واقعات میں کمی کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے, تاہم متاثرہ افراد اور ان کے خاندانوں کے لیے عمر بھر کی مدد کی ضرورت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com. جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستانی فلموں کی ماضی کی مقبول ترین ہیروئن شمیم آرا لندن کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئی ہیں۔ سن 2010 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا تھا۔ لندن کے ایک ہسپتال میں ان کے دماغ کی سرجری کے بعد وہ کوما میں چلی گئی تھیں۔ لاہور سے افضل رحمان اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔
فالج کے حملے کے نتیجے میں ہونے والے دماغ کے ایک آپریشن کے بعد ماضی کی معروف اداکارہ لندن کے ایک اسپتال میں گزشتہ کئی برسوں سے مسلسل بے ہوشی کی حالت میں تھیں، جہاں جمعے کے روز وہ خالق حقیقی سے جا ملیں۔ پاکستانی فلمی صنعت کے ابتدائی دور میں صبیحہ خانم، مسرت نذیر اور سورن لتا پاکستان میں بنائی جانے والی فلموں میں چھائی ہوئی تھیں، جب علی گڑھ میں پیدا ہونے والی پتلی بائی کے نام کی لڑکی جس نے فلموں میں اپنا نام شمیم آرا رکھا فلمی صنعت میں آئی اور انتہائی سخت مسابقے کے ماحول میں آہستہ آہستہ اپنا مقام پیدا کیا، وہ مقام جس کو آج ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ 1956 میں فلمی ہدایت کار نجم نقوی نے کنواری بیوہ نامی فلم میں متعارف کروایا۔ 1958 میں نور جہاں کی معروف فلم انارکلی میں چھوٹی بہن سریا کا کردار نبھایا۔ پھر 1960 میں مارکا آرا فلم سہیلی میں شمیم آرا کے کردار نے ان کو فلمی صنعت میں ایسا مستحکم کیا کہ پھر انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کی فلمیں دیو داس، دوراہا، ہمراز، قیدی، چنگاری، فرنگی، نائلہ، آگ کا دریا، لاکھوں میں ایک، سائقہ اور سالگرہ آج بھی پاکستانی فلمی صنعت کی کامیاب فلمیں باور کی جاتی ہیں۔ معروف فلمی پروڈیوسر، ہدایت کار اور کہانی نویس سید نور نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شمیم آرا بہت کم گو، میٹھا بولنے والی اور شاز ہی کسی سے ناراض ہونے والی تھی۔ شمیم آرا کی فنی زندگی پر بات کرتے ہوئے سید نور نے کہا،
ان کی فلمی زندگی کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو وہ ہے کہ انہوں نے اپنا فلمی کریئر جو سٹارٹ کیا، کامیاب نہیں رہی، لیکن جب کامیاب ہوئی تو بہت ہی رول، بڑے رول ان کے حصے میں آئے، جس میں رومانٹک رول بھی تھے اور فیملی اورینٹڈ جو خواتین ہوتی ہیں اس حوالے سے، جیسے نائلہ، سہیلی، سائقہ، اس قسم کی فلم جو تھی انہوں نے بہترین ٹائٹل رولز کیے۔ لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ جب وہ ڈائریکٹر بنی تو انہوں نے ایسی فلموں کا انتخاب کیا جو قطن ان کے مزاج سے، اس مزاج کے مطابق نہیں تھی جو ان کا فلمی کریئر رہا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے پہلی فلم پلے بوائے بنائی جو میں نے لکھی، اس کے بعد مس ہانگ کانگ، مس کولمبو، مس سنگاپور، تین مس لیڈی کمانڈو، یہ سب میں نے لکھی تھی فلم۔ میرا ان سے بڑا لمبا ساتھ رہا، پھر لمبا بگڑا جائے کہ زمانے سے پھر میں چونکہ خود ڈائریکٹر بن چکا تھا تو میں نہیں لکھ پایا۔ بہت ہی پیار کرنے والی، بہت ہی عظیم خاتون، جو خاموشی ان کی زندگی میں رہی، اس خاموشی میں انہوں نے 5 سال بیڈ پہ گزار دیے۔
شمیم آرا کی فلمی صنعت میں آمد سے پہلے فلموں میں کام کرنا ہمارے معاشرے میں بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا، تاہم جس انداز سے شمیم آرا نے اپنے آپ کو فلموں میں پیش کیا، بہت سے لوگوں کی اس ضمن میں حوصلہ افزائی ہوئی اور انہوں نے اپنے خاندان کی بچیوں کا فلموں میں جانا آہستہ آہستہ قبول کر لیا۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
کراچی میں ایم کیو ایم نے مبینہ گرفتاریوں اور اپنے کارکنوں کی زبردستی غائب کر دیے جانے کے خلاف 2 روزہ ہڑتال ختم کر دی ہے۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی اس کے کارکنوں کی مبینہ گرفتاریوں اور گمشدگیوں کے خلاف کراچی پریس کلب پہ 2 روزہ علامتی بھوک ہڑتال ختم۔ یہ 2 روزہ علامتی بھوک ہڑتال جمعرات اور جمعے کو کی گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اس علامتی بھوک ہڑتال کے بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
ایم کیو ایم کے 170 کے قریب ورکرز مسنگ ہیں اب تک، اور 60 سے زیادہ ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیے جا چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں، ہزاروں جس میں کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو بھی ہیں، الیکٹ میئر جو کراچی کا ہے وہ بھی بہن دبا رہے ہیں، اور ان لیگل अनाउंस बैन है एक तरह से एमक्यूएम के ऊपर, और हम हर तरफ जा रहे हैं लेकिन हमें कहीं से भी इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी बात को सुनने और समझने के लिए तैयार हो। उसके बाद हमारे पास क्या रास्ता रह जाता है, हम इन हंगर स्ट्राइक के जरिए दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे सिंध के अर्बन एरियाज में, और बहुत बड़े पैमाने पे ह्यूमन राइट वायलेशन जारी है।
बार बार कोशिश के बावजूद इस सिलसिले में हुकूमत सिंध का मौकफ हासिल ना हो सका। अलबत्ता गुज़िश्ता रोज एमक्यूएम की अलामती भूख हड़ताल पर वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए वजीर आला सिंध के मुशीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सईद गनी ने कहा था कि एहतजाज करना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सियासी हक है। सईद गनी का मजीद कहना था कि चूंकि मुकदमात अदालतों में है चुनाचे हुकूमत सिंध इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार आगा मसूद ने कराची की सूरत हाल, कराची ऑपरेशन और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अलामती भूख हड़ताल के बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया।
एमक्यूएम का मौका यह है कि उनके बहुत से कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ भी कहा जा रहा है कि उसमें से कुछ मिसिंग पर्सन है, और एहतजाज करना उनका आईनी हक है। जब उनके रास्ते हैं तो रास्तों के जरिए उनको इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद जो उनकी ग्रीवेंसेज हैं और जो शिकायतें हैं जो वक्तन फवक्तन अखबार और टेलीविजन पर आती रहती हैं, उस सिलसिले में मतलब ये कि कोई राह निकालें।
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और इक्तिसादी मरकज कराची में सितंबर 2013 से रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन जारी है। हुकूमत का कहना है कि ये ऑपरेशन सब की मुशावरत से शुरू हुआ, इसके अच्छे नतायज निकल रहे हैं और ये ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगा। मुल्क की सियासी और अस्करी कयादत कराची ऑपरेशन को सराहती रही है, लेकिन सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस ऑपरेशन पर अपने तहफ्फुज़ात का इजहार करती रही हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों का कहना है कि ये ऑपरेशन बिला तफरीक तमाम मुजरिमों और दहशतगर्दों के खिलाफ जारी है। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
जुमे के रोज से पहर में श्रीनगर में उस वक्त दरगाह हजरत बल के गिर्द लोगों के हुजूम और भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं, जब ये फोर्सेज दरगाह की जानिब जाने वाले बड़े हुजूम की राह में हायल हुईं। श्रीनगर से रिपोर्ट दी है यूसुफ जमील ने।
मुसलह पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने दर्जनों मकामात पर मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए अशकावर गैस इस्तेमाल की, सिटन ग्रेनेड के धमाके किए, फायरिंग की और पैलेट गन इस्तेमाल की। वस्ती जिला बडगाम में एक शख्स जिसकी शिनाख्त मोहम्मद मकबूल वगे के तौर पर हुई है, सीने में गोली लगने से हलाक हुआ। 150 से जायद मुजाहिरीन के जख्मी होने की खबर है, जबकि अहदेदारों का कहना है दर्जनों हिफाजती अहलकार भी उन पर की गई संगबारी के दौरान जख्मी हुए। इस साद राय का मुतालबा करने वाली कश्मीरी जमातों ने लोगों से कहा था कि वो जुम्मे के दिन श्रीनगर की डल झील के मगरबी किनारे पर वाके हजरत बल दरगाह का रुख करें, जहां जलसे आजादी होगा, नमाज जुमा अदा की जाएगी और भारतीय कश्मीर में गुज़श्ता 4 हफ्ते से जारी शोरिश के दौरान हिफाज दस्तों की फायरिंग और दूसरी कार्रवाइयों में जान बहक होने वाले 50 से ज्यादा शहरियों की इसाल सवाब के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। लेकिन हिफाज दस्तों ने गुज़श्ता रात के दौरान ही न सिर्फ हजरत बल के इलाके की नाकाबंदी कर दी बल्कि पूरे श्रीनगर शहर और वादी कश्मीर के तकरीबन तमाम दूसरे अजला में कर्फ्यू नाफिज कर दिया और हजरत बल समेत बड़ी बड़ी मसाजिद में नमाज जुमा पढ़ने दी, न इज्तिमात की इजाजत दी। तहां मकामी मसाजिद में जो मोहल्ला मसाजिद भी कहलाती हैं, नमाज जुमा की अदायगी के फौरन बाद लोग हजरत बल की तरफ रवान दवा नजर आए। वो भारत से आजादी के मुतालबे के हक में नारे लगा रहे थे और कम से कम 2 मकामात पर हजरत बल की तरफ पेशकदमी करने वाले हर अव्वल दस्ते ने कफन पहन रखे थे, जबकि मुतअद्दिद मकामात पर मुजाहिरीन के हाथों में पाकिस्तान का कौमी परचम भी नजर आया। हिफाजी दस्तों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके साथ ही जगह जगह तरफैन के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं, जो हनोज जारी हैं। सरकदा आजादी पसंद रहनुमाओं सईद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक ने भी अपने अपने घरों से निकलकर हजरत बल की तरफ पेशकदमी शुरू की तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ओहदेदारों के मुताबिक गुज़श्ता 3 दिन के दौरान पुलिस ने 600 से ज्यादा ऐसे नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है जिन पर संगबारी के वाकयात में मुलवस होने या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। بھارتی کشمیر میں 8 جولائی کے دن حفاظت دستوں کے ایک آپریشن کے دوران ایک معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ہلاک کیے جانے کے ردعمل میں مظاہروں اور پرتشدد واقعات کا ایک وسیع سلسلہ شروع ہو گیا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تاہم جمعے کو نئی دہلی میں بھارت کی وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں دعویٰ کیا کہ صورتحال میں بڑی حد تک بہتری آ گئی ہے۔ عدالت میں صورتحال سے متعلق ایک رپورٹ پیش کرتے ہوئے سولیسیٹر جنرل رنجیت کمار نے بتایا کہ گزشتہ 4 ہفتے کے دوران علاقے میں تشدد کے 872 واقعات پیش آئے اور ان میں 42 شہری اور 2 پولیس والے ہلاک اور 2656 شہری اور 3783 حفاظتی اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ 28 سرکاری عمارات کو نظر آتش کیا گیا اور 49 کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ مقامی انسانی حقوق کارکنوں نے بیان کو زمینی حقائق سے کوسوں دور قرار دیتے ہوئے کہا کہ حالات میں کوئی سدھار نہیں ہوا ہے، جبکہ مرنے والے شہریوں کی تعداد 53 اور زخمیوں کی تقریباً 4000 ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں دیے گئے اس بیان میں حفاظتی دستوں کی طرف سے نجی املاک، اسپتالوں اور ایمبولنس گاڑیوں کو پہنچائے گئے نقصان کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ سینکڑوں کی تعداد میں کی گئی گرفتاریوں کا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما 55 برس کے ہو گئے ہیں۔ جمعرات کو ان کی سالگرہ کے موقع پر انہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے مبارکباد کے بہت سے پیغامات ملے۔ یہ پیغامات بھیجنے والوں میں صدر اوباما کی اہلیہ مشیل اوباما، امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن، ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن اور ان کے شوہر سابق صدر بل کلنٹن شامل تھے۔ صدر اوباما نے اپنی سالگرہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ایک مقامی جارج ٹاؤن واٹر فرنٹ ریسٹوران میں منائی۔ صدر اوباما ہفتے کے روز سے چھٹیوں پر جا رہے ہیں۔ اس دوران وہ کچھ وقت میساچوسیٹس میں مارتھا وینی یارڈ گزاریں گے، جہاں ان کی چھوٹی بیٹی ساشا ایک سی فوڈ ریستوران میں کام کرتی ہے۔ زمبابوے میں گزشتہ ماہ طویل عرصے سے برسر اقتدار صدر رابرٹ موگابے کے خلاف مظاہروں کا ایک ایسا سلسلہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہرارے سے وائس آف امریکہ کے نمائندے سباستیان مافو کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل۔
جون کے مہینے سے زمبابوے میں مظاہرے جاری ہیں۔ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ صدر رابرٹ موگابے کی حکومت انسانی حقوق کا احترام کرے اور خراب ہوتی ہوئی معیشت کی صورتحال کو بہتر کرے۔ بدھ کے روز کئی لوگ اس وقت زخمی ہو گئے جب پولیس نے ہرارے میں ایک مظاہرے کو منتشر کیا۔ یہ مظاہرہ حکومت کے اکتوبر میں اپنے بانڈ نوٹ جاری کرنے کے خلاف کیا جا رہا تھا۔ پادری ایوان ماوارے ان مظاہروں کے لیڈر ہیں جو دس فلیگ تحریک چلا رہے ہیں۔ جمعرات کے روز سوشل میڈیا پر شائع ہونے والی ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ہفتے کے روز بلاویوں میں یہ مظاہرے نئی شکل اختیار کریں گے جب زمبابوے اور نیوزی لینڈ کا میچ ہو رہا ہوگا۔ ان کے الفاظ ہیں،
When the 36th over starts, you and I are going to stand up as a sign of saying for 36 years we've been quiet, but now we're standing up.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب 36واں اوور شروع ہوگا تو آپ اور میں کھڑے ہوں گے اور اشارے دیں گے کہ موگابے کی حکومت کو 36 برس ہو گئے۔ ہم اب تک خاموش رہے ہیں لیکن اب ہم کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ قومی ترانہ گائیں۔ وہ آپ کو خاموش نہیں کر سکتے، وہ آپ کو قومی ترانہ گانے کے لیے گرفتار نہیں کر سکتے۔ ہر وہ چینل جو کرکٹ دکھا رہا ہوگا اس پر توجہ مرکوز کرے گا۔ زمبابوے براڈ کاسٹنگ کارپوریشن آپ سے کیمرہ ہٹائیں گے لیکن وہ آپ کی آواز کو نہیں دبا سکتے۔ یہ تھے پادری ایوان ماوارے کے الفاظ۔ ماوارے گزشتہ ماہ جنوبی افریقہ فرار ہو گئے تھے جب انہیں ان الزامات کے بعد رہا کر دیا گیا کہ وہ صدر موگابے کی حکومت کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زانو پی ایف یوت اور اسٹوڈنٹ موومنٹ کے سابق لیڈر تفاوا زو کہتے ہیں کہ مظاہروں سے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا، لیکن مسٹر موگابے، جن کی عمر 92 برس ہے، ان کو اپنی پارٹی کے اندر ہی مزاحمت کا سامنا ہے۔ ہرارے پولی ٹیکنک یونیورسٹی کے لیکچرر اور تجزیہ کار الیگزینڈر اوریسو کہتے ہیں،
This will come in forward. Those are part of the stupidity that is making rounds in the city. I don't have anything to buy out of it because you can't tell me that you can mobilize 4 million people on Facebook.
جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ لیڈرشپ کے بحران کا نتیجہ ہے۔ یہ النینو سے پیدا شدہ خوش سالی، بینکوں میں رقم کی کمی اور بیوقوف حکمراں پارٹی کا کمال ہے۔ وہ ایسا کوئی اقدام نہیں کر رہی کہ کم از کم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ دیکھیں ہم کچھ تو کر رہے ہیں، لہٰذا لوگ اب عاجز آ چکے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مسٹر مگابے کے لیے آخری موقع ہو، لیکن وہ نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھے ہرارے پولی ٹیکنک یونیورسٹی کے لیکچرر اور تجزیہ کار الیگزینڈر اوریسو کے الفاظ۔ لوگ ملک کی اقتصادی صورتحال سے تنگ آ چکے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تمام سرحدوں پر زور دیا ہے کہ وہ پیر کے روز بند رہیں تاکہ ہرارے پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ وہ گزشتہ ماہ متعارف ہونے والی درآمدات سے متعلق تعزیرات اٹھا لے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خضر خان اور ان کی اہلیہ وائس آف امریکہ کے پروگرام خط آپ کے میں مہمان ہوں گے۔ امریکی کیپٹن ہمایوں خضر خان کے والد امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے قومی کنونشن سے خطاب کرنے کے بعد امریکی میڈیا میں شہ سرخیوں کا موضوع ہیں۔ خضر خان اور ان کی اہلیہ غزالہ خان اتوار 7 اگست واشنگٹن کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے۔ ہمارے سامعین ان سے سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے مفت کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-8789۔ یہ پروگرام آپ ریڈیو پر میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر براہ راست بھی سن سکتے ہیں۔ فیس بک پر سننے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletters۔ اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے urduletters@voanews.com۔ آپ ہمیں فیس بک پر پیغام دیجیے اور ای میل کیجیے۔ یہ پروگرام آپ کے لیے ہر اتوار پاکستان میں رات 9 بجے وائس آف امریکہ سے براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ پیشکش مدثرہ منظر۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اسد حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں کے خلاف جاری تشدد کے رد عمل میں امریکی محکمہ خزانہ کے غیر ملکی اثاثوں پر کنٹرول سے متعلق دفتر یا اوفیک نے 21 جولائی کو 8 افراد اور 7 اداروں کو شام کی حکومت کو مدد یا سہولیات کی فراہمی، شام کے وسیع تباہی کے ہتھیاروں کے پروگرام کی اعانت اور نامزد افراد اور اداروں کی مدد کی بنا پر خصوصی پابندیوں کے لیے نامزد کیا ہے۔ ان نامزد افراد کی کسی بھی املاک یا املاک کے منافعوں کو لازماً منجمد کر دیا جائے گا جو امریکی اشخاص کے زیر قبضہ یا کنٹرول میں ہوں یا امریکہ کے اندر ہوں۔ اس کے علاوہ ان نامزد افراد سے امریکی افراد کا کوئی بھی مالی لین دین عمومی طور پر ممنوع ہے۔ اوفیک نے یوسف ارباش اور نبیل تیزینی کو انجینئرنگ اور تعمیرات سے متعلق ایک نامزد شامی کمپنی ہیسکو انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن لمیٹڈ کی مادی طور پر معاونت، کفالت یا مالی، مادی یا تکنیکی معاونت یا اس کی مدد کے لیے سہولیات سے متعلق سامان کی فراہمی یا اس کی جانب سے لین دین کرنے کی بنا پر ان کے خلاف خصوصی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ اوفیک نے یونا اسٹار انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ ساتھ، جو ایک عرصے تک شام کی فضائیہ کے لیے شپنگ ایجنٹ کے طور پر کام کر چکی ہے، شام کی حکومت کے دوسرے نامزد اداروں کے خلاف بھی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ پابندیوں سے متعلق نامزد افراد کی فہرست میں شامل صالح حبیب، جو یونا اسٹار کا انتظام چلاتا ہے اور کمپنی کے مالک اور سی اے او کے طور پر کام کرتا ہے، متحدہ عرب امارات میں قائم رابطوں اور نقل و حمل سے متعلق کمپنیوں کے ایک نیٹ ورک کی ایک اہم شخصیت ہے۔ یہ نیٹ ورک حساس تجارتی سامان اور جنگی خام مال بحری ذرائع سے شام تک پہنچا چکا ہے۔ اوفیک نے ٹی ربر کمپنی پر، جو شام کی وزارت دفاع اور شام کی ایئر فورس کو ہوائی جہازوں کے ٹائرز سپلائی کرتی تھی اور اس کے سیلز مینیجر یونا لینگ اور عطیہ خوری کے ساتھ ساتھ مونیٹا ٹرانسفر اینڈ ایکسچینج پر بھی شام کی حکومت کی مادی طور پر معاونت، کفالت یا مالی، مادی یا تکنیکی معاونت یا اس کی مدد کے لیے سامان یا سہولیات کی فراہمی کی بنا پر پابندی عائد کی ہے۔ شام کے کاروباری شخص اوس علی کو بھی، جو اپنے بین الاقوامی کاروباری رابطوں کے ساتھ شام کی حکومت کی مدد کر چکا ہے، عماد خوری ای کے الٹرا فائنینشیل گروپ لمیٹڈ کے ساتھ پابندیوں کے لیے نامزد کیا گیا تھا۔ ماروس گروپ، ایاد ماروس اور ماروس ٹریڈنگ ایف زیڈ ای کو دوسرے جرائم کے ساتھ ساتھ ایس ایس آر سی کے لیے یا اس کی جانب سے کام کرنے یا کام کرنے کا دعوے دار ہونے کی بنا پر پابندیوں کے لیے نامزد کیا گیا ہے، جو شامی حکومت کا وہ ادارہ ہے جو غیر روایتی ہتھیار اور انہیں داغنے کے لیے درکار میزائل تیار کرنے اور بنانے کا ذمہ دار ہے۔ دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلیجنس کے لیے قائم مقام معاون وزیر خارجہ ایڈم جے زوبن نے کہا ہے کہ وسیع تباہی کے اپنے ہتھیاروں کے پروگرام کی توسیع سے لے کر شام کے عوام کے خلاف خوفناک تشدد کے استعمال تک اسد حکومت تخریبی کردار میں بے دھڑک ملوث رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی محکمہ خزانہ ان کے خلاف مسلسل اقدام کرتا رہے گا۔ یہ اسد حکومت کی استبدادی کارروائیوں اور خطرناک ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو ہوا دیتے رہتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
خودکار مشینوں اور کمپیوٹروں کی بڑھتی ہوئی ترقی کی وجہ سے امریکہ میں انسانوں کی جگہ ریبوٹ ٹرک ڈرائیورز ہوں گے۔ دو ماہرین کے مطابق ٹرک چلانے والے ریبوٹ آنے والے ہیں، لیکن ان کو مکمل طور پر رائج کرنے کے لیے ابھی کچھ سال درکار ہے۔ وی او اے کے نامہ نگار جمی رینڈل کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلروخ۔ کانوں میں کام کرنے والے خودکار ٹرک کمپیوٹرائز ہے، کانوں میں ٹریفک کم ہوتی ہے، لہٰذا اس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ اپنا رستہ محفوظ طریقے سے طے کر سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سڑک زیادہ چوڑی ہو تو پھر بغیر ڈرائیور کے چلنے والے ان ٹرکوں کے لیے خاصے مسائل ہوں گے۔ اس وقت کمپیوٹر انسانوں کو گاڑی چلانے میں اور نیویگیشن میں مدد کر رہا ہے، اور بعض ماہرین کے مطابق ایک دن یہ ریبوٹ کے ذریعے ٹرک چلانا واحد طریقہ ہوگا، کیونکہ یہ انسانی ڈرائیوروں سے زیادہ سستا پڑے گا۔ لیکن امریکہ کے ٹرکوں کے انجینئرز کے ایسوسی ایشن کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ ٹٹ، جو کہ امریکن ٹرکنگ ایسوسی ایشن کے سربراہ ہے، ان کا کہنا ہے
With the technology that's there, we can take the driver out of the vehicle. We aren't going to do that for a long time.
اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جو یہاں ہے، ہم گاڑی کو تو بغیر ڈرائیور کے چلا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ زیادہ وقت کے لیے نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے ماہرین ان ریبوٹ ڈرائیورز کو زیادہ تر غیر متبادلہ ماحول میں ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ان میں امریکہ کے ایسے علاقے بھی شامل ہیں جہاں بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں اور زیادہ ٹریفک بھی۔ نیشنل ہائی وے ٹریفک سیفٹی ایڈمنسٹریشن کے سابق سربراہ چین لیو کا کہنا ہے کہ بہت جلد خودکار گاڑیاں بھی اس کے ذریعے آ جائے گی۔ ہم اب ایک سیلف ڈرائیونگ کار سے اتنے دور نہیں۔ آٹو اور کمپیوٹر کمپنیاں، جن میں فورڈ بھی شامل ہے، کئی ریبوٹ سسٹم پر کام کر رہے ہیں جو کہ گاڑی اور ٹرکوں کے لیے ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ خودکار مشینوں کے ذریعے لوگوں کا انحصار رپورٹ پر ہوگا، لیکن شاید یہ ایک اچھی خبر بھی ہے کیونکہ 95% لوگوں سے حادثات ہوتے ہیں۔ نوٹری کے پروفیسر ٹم کا اسکائپ پر کہنا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ ریبوٹ ڈرائیورز 10,000 تک لوگوں کی جانیں بچا سکے گا۔
Ends with, you know, an order of magnitude decrease in the number of accidents, the number of fatalities, the number of injuries.
باس ٹرک جو لوگ چلاتے ہیں، کوئی شک نہیں کہ کمپیوٹر بہت جلد اس کو چلائیں گے۔ بیری، جس نے 25 سال تک گاڑیاں چلائی، ان کا کہنا ہے کہ بہت کچھ کام ابھی اس میں باقی ہے ان کی بنیاد پر اور ریبارڈ کو مکمل طور پر رائج کرنے میں. امریکہ میں بہت سے لوگ معاشی اعتبار سے ٹرک کے شعبے سے وابستہ ہے، لہٰذا وہ ڈرائیورز، صارفین اور کمپنیاں اس کی ترقی کو زیادہ قریب اور غور سے جائزہ لے رہی ہے. گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے. ہم بات کر رہے تھے بالی ووڈ کی سن 2016 کی اب تک کی 10 بہترین فلموں کی. اس فہرست میں چھٹا نمبر ہے فلم باغی کا.
ہائے، آئی ایم سیا. میں تو پیدا ہی ریبیل ہوئی تھی، پھر اس سے ملی، رونی، وہ بھی باغی. دھماکہ تو ہونا ہی تھا.
35 کروڑ روپے میں بننے والی اس فلم نے 120 کروڑ روپے کمائے. ٹائیگر شیروف اور شردا کپور نے مرکزی کردار ادا کیا.
تو جو اپنے نینوں سے بانڈ چلا رہا ہے نا، وہ مجھ پہ کام نہیں کرے گا، اپنی لمٹ میں رہ.
اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا ہے.
ٹائیگر نے اس فلم کے لیے سخت محنت کی اور سٹنٹس کے لیے باقاعدہ کلاسز لیں. یہی وجہ تھی کہ ٹائیگر نے اس فلم میں بعض ایسے سٹنٹس کیے جو پہلے کبھی کسی فلم میں نہیں کیے گئے. یہ فلم 29 اپریل سن 2016 کو ریلیز ہوئی.
دھیمی دھیمی ہوا تیری اڑنے لگی ہستی میری. او خوشبو خوشبو مہکا عشق ڈوبا ڈوب کا گہرا عشق.
نیرچا، یہ فلم آتی ہے 5 نمبر پر. 20 کروڑ کے بجٹ کے ساتھ بننے والی اس فلم نے 135 کروڑ روپے کمائے. مرکزی کردار ادا کیا سونم کپور نے، جبکہ شبانہ آزمی بھی اس فلم کا حصہ تھیں. یہ فلم 19 فروری کو ریلیز ہوئی تھی. اس طرح یہ فلم فیمیل لیڈ رول کے ساتھ 100 کروڑ سے زیادہ بنانے والی فلموں میں شامل ہو گئی.
اس کو پلیز چپ کرا یار، کیوں پیچھے پڑا ہوا ہے؟ دماغ خراب ہے تمہیں، گھر پہ نہیں پاگل خانے میں رہنا چاہیے.
بیسٹ ہے نا، تب تو تمہارا راستہ صاف.
ایک میری مری ہوئی فوٹو لے.
نارملی میری فیملی ایسے بیہیو نہیں کرتی. کریکشن، میری فیملی پبلک میں ایسے بیہیو نہیں کرتی.
شی بی ہیپی، تمہاری فیملی تو ہے.
ہر لڑکی بیوٹیفل کر گئی چل.
اس سلسلے کی اگلی اور چوتھے نمبر پر آنے والی فلم ہے کپور اینڈ سنز، جو 35 کروڑ میں بنی اور اس نے کمائے 152 کروڑ. مرکزی کردار فواد خان، سدھارتھ ملہوترا، عالیہ بھٹ، رتنا پاٹھک اور رجت کپور نے ادا کیے. یہ فلم 18 مارچ سن 2016 کو ریلیز ہوئی.
مائی سیف بٹک پٹیل، لندن سٹی کا سب سے لکی پاپا، کیونکہ میرے پاس ہے 3 سنسکاری بیٹیاں. لیکن میں اس دنیا کا پہلا اور آخری باپ ہوں جو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کروانا چاہتا.
آئی ہیو اے بوائے فرینڈ.
واٹ؟
ہاؤس فل 3 آتی ہے 3 نمبر پر. 65 کروڑ کی لاگت کے ساتھ اس فلم نے 169 کروڑ روپے کمائے. اس کامیڈی فلم میں اکشے کمار، ابھیشیک بچن، رتیش دیشمکھ، جیکولین فرنانڈیز، نرگس فخری اور لیزا نے مرکزی کردار ادا کیے. یہ فلم 3 جون کو ریلیز ہوئی.
تنو اتنا میں پیار کراں، تو جاوے جے مینو چھڈ کے، موت دا انتظار کراں.
دوسرے نمبر پر آتی ہے اکشے ہی کی فلم ایئر لفٹ. 30 کروڑ روپے میں بننے والی اس فلم نے 231 کروڑ روپے کمائے. یہ فلم 22 جنوری کو ریلیز ہوئی.
نہ وہ آنکھیں روحانی کہیں، نہ وہ چہرہ نورانی کہیں، کہیں دل والی باتیں بھی نہ.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے خبر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ جی سے پیش کر رہے ہیں اسد حسن، پروڈیوسر ہوں گے گلرخ اور انجینئر رشوان کالی. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.